کے تقدس کا خیال رکھنا پڑے گا یہ پڑتا ہے؟
دیکھیے، یہ تو ہمارے افغان دوستوں کو سوچنا پڑے گا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ملکوں کے درمیان بارڈر ہیں، ان پہ باقاعدہ امن و رفت ان بارڈرز کو، ان سرحدوں کو تسلیم کرنے کے بعد ہی معاملات طے پاتے ہیں، چاہے وہ پاسپورٹ کے ساتھ ہو یا پاسپورٹ کے بغیر ہو، یعنی ویزے لے کر کوئی جاتا ہے یا ویزے کے بغیر، جیسے کہ شنگن میں ہوا ہے
جم.
اور دنیا بھر میں یہ ایک مروجہ اصول ہے کہ اگر آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں تو آپ کو ویزا بھی دینا پڑے گا اور اس سرحد کو آپ کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا. اور پاکستان اگر 1947 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا تھا تو وہ اپنی موجودہ سرحدی جو خطوط ہیں انہی کی بنیاد پہ اس کو وہاں پہ تسلیم کیا گیا تھا. تو اب اگر ہمارے افغان دوست اور بھائی اگر اس پہ اس کو تسلیم کرنے سے گریزہ ہیں اور اس پہ جو دہشت گردی، اگرچہ پاکستان کے ایک آرگومنٹ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن دہشت مجموعی جو بنیادی اصول ہے کہ بارڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک میکانزم ہونا چاہیے جہاں جہاں پہ ممکن ہو، تو اس پہ میرا خیال ہے کسی کو نہ تو بیرون ملک کو اعتراض کرے گا، نہیں افغان ہمارے دوستوں کو اعتراض کرنا چاہیے.
بڑے لیول کی، یعنی ایک آفس آرمی آفیسر لیول کی کیجوئلٹی ہوئی ہے، پاکستان نے یا اسلام آباد نے آپ کے خیال میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جی ایچ کیو نے کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے یا جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے وہ کتنا امیکیبل ہے؟
تو دیکھیے، اس سے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میجر علی جواد چنگیزی صاحب کی کے جاں بحق ہونے کے بعد ان کے جنازے میں خود فوج کے سربراہ جنرل ظاہر شریف نے شرکت کی، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہمیت دی فوج کے سربراہ نے اس تمام معاملے کو. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی سگنل نہیں ہو سکتا تھا فوج پاکستان کی طرف سے کہ اب ہم نے اس حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو کے رہے گا. اس سے جڑے ہوئے ظاہر ہے بہت ساری پیچیدگیاں بھی ہیں، اس میں ہیومینیٹیرین کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے، بے شمار کئی ہزار ٹرک میرا خیال ہے سرحد کی دونوں طرف کھڑے ہو گئے ہیں انتظار میں کہ یہ راستہ کھلے. تو اس میں میرا خیال ہے دونوں ملکوں کو مل کے اس کا کوئی سفارتی ذریعے سے ایک مستقل حل تلاش کرنا ہوگا،
چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں. امتیاز گل صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی ہم ریسنٹلی خیر یہ تورخم کے کلیشز ہوں یا اس سے پہلے طالبان کے معاملے پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ ہمارے سامنے ہوں، یا پھر جو ہائر لیول پہ ہائر لیڈر کے بیانات آئے ہیں سامنے، ان میں جو ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہوں، بظاہر ایسا سمجھنا کیا درست ہوگا کہ دونوں ملک بہرحال اپنے تعلقات کی کسی ایک خاص ڈائریکشن کے تعین کے قریب ہیں، یعنی بڑا کہ کوئی فیصلہ کن موڑ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں؟ اپس اینڈ ڈاؤنز بہت رہے ہیں، تو ایسا کچھ ہو، ایسا کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟
نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس مفروضے پہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ دو پڑوسی ممالک ایک دوسرے سے خود کو ریلوکیٹ تو نہیں کر سکتے، اور انہیں میرا خیال ہے کہ اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کو ایگزسٹنس یعنی بقائے باہمی کا کوئی ذریعہ تلاش کرنا ہوگا. اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ بیرونی جو دوست ہیں دونوں ملکوں کے، ان کی مدد سے اور خود ان دونوں ملکوں کے اندر، افغانستان کے اندر جو ویل میننگ لوگ موجود ہیں جو کہ دوستی اور امن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ مل ملا کے اس صورتحال کا کوئی پائیدار حل نکالنے کی کوشش کریں گے.
جی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمیں مزید دو چار منٹ دیجیے گا. سرور احمد زئے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، امریکہ میں بیسڈ ہیں، افغان ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سرور احمد زئے صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم تورخم بارڈر کے اوپر کشیدگی کے پس منظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات پہ بات کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب ہیں، ہیڈ ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے، اسلام آباد بیسڈ ہیں. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ یہ پیچیدگیاں دن بدن ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں بظاہر ان تعلقات میں، اس کے باوجود کہ کوششیں بھی جاری رہتی ہیں تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن کشیدگی زیادہ تر اوقات میں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے. وجوہات کیا ہیں اور غلط فہمیاں ہیں، یا آپ کے خیال میں اس کے بڑے کوئی ہسٹورک اور تاریخی پس منظر ہے اس مخاصمت کا بھی؟
میرے خیال میں جو آج کل جو تورخم کا جو ایشو پیدا ہوا، اس کا واحد ذریعہ جو تھا وہ دونوں ممالک کے درمیان، خصوصاً افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ کہ طالبانوں کو سنسیئرلی اس کو کنونس نہیں کرتے، ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں لاتے، تو میرے خیال میں یہ پرابلم ذرا زیادہ ہو گیا. لیکن یہ جو ڈورن کا ایشو جو ہے نا وہ تقریباً 1947 سے آ رہا ہے. افغانستان کا جو گورنمنٹ تھا, ظاہر شاہ کا گورنمنٹ, اس کے بعد داؤد کا گورنمنٹ, اس کے بعد جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھا, انہوں نے ڈورن کا یہ نعرہ لگا رہا تھا لیکن ایکٹیولی کچھ نہیں کرا تھا. بعد میں جو مجاہدین آ گئے اور جو طالبان آ گئے, ڈورن کا مسئلہ جو تھا بالکل خاموش تھا. جب کرزئی بھی آ گئی, ڈورن کا مسئلہ اس نے کبھی بھی مینشن نہیں کیا تھا کہ ہم ڈورن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بعد میں جب وہ ریٹائر ہوا, لیکن اشرف غنی نے بھی اس کو بالکل مینشن نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ڈیورن کا جو مسئلہ جو ہے برٹش کا, برٹش نے جو پرابلم بنایا تھا اس وقت پاکستان میں نہیں تھا, پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جب پاکستان بن گیا تو آج کل جو مجاہدین کے ساتھ انہوں نے کافی ہیلپ کیا, ریفیوجی کے ساتھ پاکستان نے جتنا ہیلپ کیا جو آج بھی کر رہے, تو افغانستان کو میں نے مینشن نہیں کیا. جو آج کل جو سسپیشیس ہے یا دونوں ممالک کے درمیان جو اعتماد کی جو فضا نہیں ہے, اور طالبان کی لیڈرشپ جو وہاں پہ پاکستان میں مر رہے یا مطلب پیدا ہو رہے یا پاکستان نے اس کو کنوینس نہیں کیا, تو میرے خیال میں یہ ایک ٹینشن تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان. تو افغانستان نے اس کو ایک بہانہ بنا دیا اور اس کو ایک مسئلہ بن گیا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان بھی میرے خیال میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اس مسئلے میں, تو انہوں نے سڈنلی, کیونکہ یہ بارڈر جو ہے دنیا میں واحد بارڈر تھا جو اتنا لمبا چوڑا اور کمپلیٹلی اوپن بارڈر, اس کو سڈنلی گیٹ بنانا اور کمپیوٹرائز کرنا, ویزا اور پاسپورٹ ریکوائر کرنا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, کیونکہ لوگ غریب ہیں دونوں سائڈ پہ, وہ پاسپورٹ نہیں لے سکتے, وہ پکچر دینے کے لیے ٹریڈیشنلی عورتوں کو نہیں لے جا سکتے کہ پکچر دے دے اور ویزا, تو ایک مسئلہ تھا. میرے خیال میں دونوں سائڈ پہ کافی امیچورٹی کا شو نے کر دیا, ڈپلومیٹک ایشو سے سال نہیں کر دیا, اور میرے خیال میں آخر بھی, دن کے آخر میں بھی دونوں ڈپلومیٹک ایشو کو اس کو سالو کریں گے.
امتیاز گل صاحب, آپ سے آخری سوال, پھر آپ کو جانا بھی ہوگا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فوری طور پہ ہمیں اس جو کرنٹ سیریز آف انسیڈنٹس ہیں جو کشیدگی کا سبب رہے ہیں, ہمیں فوری طور پہ نزلہ افغانستان کے جو پناہ گزین ہیں پاکستان کے اندر, تارکین وطن ہیں, ان پہ گرتا ہوا نظر آیا ہے, اور اب ان کی واپسی کے عمل کو تیز کرنے پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اگرچہ یو این ایچ سی آر یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال یہ عمل کافی سلو رہا ہے, لیکن اب یہ ایک ایگریڈ ایجنڈا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. کتنا آپ کے خیال میں یہ سیکیور کرے گا پاکستان کو یا پاکستان کے حالات کو, یا پھر یہ کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس کو یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا اگر ان کی ایک حیصل میں واپسی ہوتی ہے تو؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اس سرحد کو باقاعدہ بنانے کے لیے, یہاں پہ کنٹرولز نافذ کرنے کے لیے 2005-06 سے ایک بین الاقوامی سلسلہ بھی چلا ہوا ہے. کینیڈا کی حکومت نے دبئی ڈائیلاگ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور اس میں بنیادی امور یہی تھے کہ بارڈر کو کس طرح بہتر بنایا جائے, یہاں سے آمد و رفت کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یہاں سے تجارت جو ہوتی ہے اس کو کیسے, سمگلنگ کیسے روکی جائے. تو یہ اس وقت بھی اس بات چیت کے کئی دور ہوئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ افغان حکومت کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ہم بارڈر یعنی سرحد کے مسئلے کو پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں, اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. دوسری بات تو مہاجرین کا ہے کہ ان کو زبردستی نکالنا, وہ ظاہر ہے پاکستان کے اپنے اندر ابھی پریشر بڑھا ہوا ہے, لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میں نے ابھی آج کے اپنے فرائیڈے ٹائمز میں اپنے مضمون میں بھی یہی بات کی نشاندہی کی ہے کہ جنیوا کنونشن کے تحت اور ہیومینیٹیرین لا ہے, اقوام متحدہ کا چارٹر ہے, اس کے تحت پاکستان مہاجرین کو یہاں سے زبردستی نہیں نکال سکتا ہے. کوئی پاکستان پہ بین الاقوامی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس میں صرف, اور ساتھ میں یہ بھی بعض اوقات کہا گیا کہ چونکہ دہشت گرد آتے ہیں مہاجرین کے کیمپوں میں یا ان کے بیس میں آ کے یہاں گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کسی حد تک درست ہے, لیکن بحثیت مجموعی اس کو بنیاد بنا کے آپ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام مہاجرین دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہیں. تو بنیادی طور پہ ایک ایسی فلاڈ قسم کی ایک دلیل دی گئی ہے, اس میں ضروری ہے اقوام متحدہ کو ساتھ ملا کے جو افغان مہاجرین کی جتنی آبادی ہے اس کو ایک اس کی مردم شماری کی جائے, بایو میٹرکس کا نظام اس میں کرنا چاہیے, اس کے ذریعے ان کی شناخت کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور دوسری ایک بڑی بات جو کہ ایک ریسرچ سینٹر کے طور پہ, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے طور پہ ہمارا خیال ہے کہ جو افغان نوجوان
جو کہ تقریباً 50-60% ان کی آبادی ہے پاکستان میں, جو کہ پاکستان ہی میں پیدا ہوئے ہیں, تو ان کو یہاں بلا خوف و خطر زندگی گزارنے کے لیے پاکستان کو میرا خیال ہے کچھ ایک آؤٹ آف باکس طریقہ کار اختیار کرنا ہے, کیونکہ زبردستی کسی کو بھی نہیں بھیجا تھا. دوسرا, افغانستان میں حالات ختم اس طرح کے نہیں ہیں کہ کسی کو کہا جائے کہ بس اب آپ اپنے تمام مہاجرین کو یہاں سے واپس لے لیں, کیونکہ بے شمار لوگ ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں, انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, تو اتنی آسانی سے ان کو نکالنا, خامخواہ اپنی جو ایک خیر سگالی کا جذبہ ہے وہ گمانا ہے اور زیادہ دشمنی مول لینے کے مترادف ہے.
جی امتیاز گل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سربراہ احمد زئی صاحب, اس ایشو پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا. افغان پناہ گزین آفیشلی تو فگر کم ہوں گے, لیکن ان آفیشلی کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 30 لاکھ کے قریب جو ہیں, 20 اور 30 لاکھ کے درمیان یہ تعداد ہو سکتی ہے جو پاکستان کے اندر مقیم ہے. ان کے ایشوز کو کس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی وزارت داخلہ یا انٹیریئر منسٹری وہ بڑے سخت الفاظ میں یہ کہتی رہی ہے کہ خاص طور پہ ملا منصور والے ڈرون حملے کی ہلاکت کے بعد اور پاکستان کے ڈاکومنٹ بنائے جانے کی اطلاعات کے بعد کہ بہت سارے افغان پناہ گزینوں کے پاس ایسی دستاویزات ہیں جو انہیں پاکستانی شہری ریفلیکٹ کرتی ہیں, کس طرح اس معاملے کو ایڈریس کیا جانا چاہیے؟
یہ جی کوئی آسان بات نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہے تقریباً جو بچے تھے ابھی تقریباً وہ گرینڈ فادرز ہیں, کافی ٹائم ہوا ان کے وہاں شہر میں جو ہے افغانستان سے لوگ جو آئے, کلچر اور لینگویج بھی تقریباً آلموسٹ ایک چیز ہے, تو کافی مکس ہوئے, لوگوں کی بزنس ہے وہاں پہ, ٹرانسپورٹیشن ہے, تو ان کو نکالنا کوئی آسان بات ہے. دوسرا ہے کہ آئی ڈی چیک کرنا اور شناختی کارڈ یہ کوئی نئے بات نہیں ہے, تقریباً کوئی 5-6 سال سے یہ افغان کا یہی مسئلہ ہے, جو ایک ایک افغان کو مطلب افغانوں نے وہاں پہ شناختی کارڈ بنائے ہوئے, انہیں کافی ڈاکیومنٹس بنائے, انہیں گھر لیے ہوئے, ان کی بزنس ہے, تو اس کو میرے خیال میں کنٹرول کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورس کو اسٹریچ کرنا اور پاکستان کی جو پہلے مہمان نے بتایا, پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ممبر ہے, اس کو سارے انٹرنیشنل کنونشنز پہ عمل درآمد کرنی چاہیے. تو یہ میرے خیال میں صرف افغانستان پہ پریشر ہے, ریفیوجی کو ٹائٹ کرنا ہے, ریفیوجی کو واپس بھیجنا ہے, تو دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے میرے خیال میں اس کی وجہ سے
ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے, اور لیکن یہ ساتھ ساتھ اس پہ بھی ضرور جیسے ہمارے ماہرین زور دے رہے ہیں کہ جو چارٹر کے تحت پاکستان جس کا پابند ہے اسی کے مطابق یہ کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ سربراہ احمد زئی صاحب اور امتیاز گل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس سیگمنٹ کو ہم سم اپ کریں گے دنیا اسلم خان کی ایک مختصر سی ساؤنڈ بائٹ کے ساتھ. وائس آف امریکہ سے انہوں نے بات چیت کی, اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر اس کی ترجمان ہیں, وہ کیا بتاتی ہیں کہ یہ جو افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی واپسی کا عمل کیوں کر سست روی کا شکار ہیں؟
2014 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ واپسی کے عمل میں بتدریج کمی آئی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2014 میں الیکشن ہونے تھے, تو انسرٹینٹی تھی, لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن افغانستان میں کیا لے کر آئیں گے, اور سیکیورٹی جو پیکٹ تھا وہ بھی سائن نہیں ہوا تھا, تو امکان یہ تھا کہ 2014 کی انسرٹینٹی کے بعد جب یونٹی گورنمنٹ فارم ہوئی کہ شاید ریٹرن کا پروگرام واپس ایک پیس پکڑ لے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2015 میں بتدریج جو کمی کا رجحان تھا وہ باقی تھا, وہ اس لیے کہ افغانستان میں حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوئے جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی, بلکہ افغانستان کے بہت سے علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہو گئے, اور افغانستان میں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ تھی پچھلے سال وہ ریکارڈ ہائی رہی, جس کی وجہ سے افغان مہاجرین پاکستان سے نہیں جا سکے. اس سال بھی واپسی کا عمل کافی سلو ہے, اور اب تک صرف 5,000 کے قریب افغان مہاجرین پاکستان سے جا چکے ہیں واپس.
جی یہ دنیا اسلم خان کی ریمارکس تھے, اس کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے, واپس جب آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. پاکستان کے مختلف اپوزیشن کے گروپس بظاہر حکومت کو سخت دباؤ میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. پاکستان عوامی تحریک، وہ آج لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک دھرنا آپ کہہ سکتے ہیں یا احتجاجی ریلی کہہ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کیے ہوئے ہے. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ، وہ بھی حکومت پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹی او آرز پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو وہ رمضان کے بعد حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کر سکتے ہیں. ان کے خیال میں، یا ان کے بہت سارے جو حامی تجزیہ کار ہیں ان کے خیال میں، یہ بڑی فیصلہ کن تحریک ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اگر پاکستان عوامی تحریک وہ بھی ان کے ساتھ اگر شامل رہتی ہے تو حکومت پہ دباؤ بڑھے گا. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ پاناما لیکس یا ماڈل ٹاؤن، یہ دو بڑے جو معاملات ہیں حکومت کے ساتھ جن کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے، اگر وہ خود اس پہ ریسپونسو ہوتی تو آج یہ صورتحال پیش نہ آتی. انالیسز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں طارق چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، اور بذات خود پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، جہاں اس وقت پاکستان عوامی تحریک اپنے احتجاجی دھرنے یا جلسے کا انعقاد کر رہی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. طارق چودھری صاحب، بظاہر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے مختلف گروپوں کے درمیان، خاص طور پہ بڑا گروپ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن کے گروپس انگیج کر رہے ہیں ٹی او آرز پہ، ان کے اندر بھی اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں. اس صورت میں وہ حکومت پہ کس حد تک دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، خواہ وہ پاناما لیکس کا مسئلہ ہو یا ماڈل ٹاؤن کی جو کیجویلٹیز ہیں اس پہ؟
سب کی کوشش ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے، کیونکہ دو ایسے ایشوز ہیں جن کے بارے میں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے جس کے لیے دباؤ نہ صرف بڑھتا جا سکتا ہے بلکہ دباؤ کو آخری حد تک لے جایا جا سکتا ہے. اس میں ایک تو پاناما لیکس والا معاملہ، دوسرا اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا معاملہ ہے پاکستان کیونکہ اور باہر ہے جب تک وہ امیر ہیں جب تک ان کو دوبارہ ایکٹیو ہونے اور کمیشن نہیں دیں گے اس وقت تک جو ملک سے باہر ہیں، جب پاکستان میں باہر ہے
چودھری صاحب، میری پروڈیوسر جو ہے وہ آپ سے آف لائن بات کرتی ہیں تاکہ آپ کا دوسرا نمبر لے سکیں، اس پہ کافی ڈسٹارشن ہے، وہ آپ سے آف لائن بات کرتی ہیں. اسحار رانا صاحب، آپ لاہور میں موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کا غالباً یہ تیسرا سٹ ان یا دھرنا ہوگا اس موجودہ حکومت کے خلاف، وہ اس سے پہلے کتنا بڑا خطرہ یا چیلنج پوز کر سکے ہیں حکومت کے لیے، اور اب کتنا بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں ان حالات میں جب باقی اپوزیشن بھی حکومت پہ دباؤ بڑھائے ہوئے ہے؟
دیکھیں، پاکستان کی سیاست آہستہ آہستہ گرینڈ الائنس کی طرف جا رہی ہے، اور طاہر القادری صاحب کی واپسی بھی اسی بات کی علامت ہے کہ الائنس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں پیپلز پارٹی شامل نہ ہو، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں وہ پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں. آج کا جو دھرنا ہے یہ بھی حکومت کے اوپر ایک پریشر بڑھانے کا سبب بنے گا، اور جو صورت حال ہے آپ کے علم میں کہ میاں صاحب لندن میں ہیں اور وہ پاکستان نہیں آ رہے، وہ جو بھی مشاورت ہوتی ہے یہاں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں سے بلا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ مشاورت کی پوزیشن میں ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں بھی ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن باوجود وہ پاکستان نہیں آ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی رمضان ختم ہوں گے صورت حال خراب ہوتی چلی جائے گی. عمران خان صاحب بھی اپنی پوری تیاریوں میں ہیں، دوسری طرف طاہر القادری صاحب کی آمد جو ہے وہ بھی سلسلے کی کڑی ہے. آج کا جو دھرنا ہے وہ ٹیسٹ کیس ہے، اور طاہر القادری صاحب کی جو طاقت ہے اس کو بھی چیک ہو جائے گا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ دھرنا ختم کر کے گئے تھے تو کارکنوں میں کسی حد تک مایوسی جو تھی وہ دیکھنے میں آ رہی تھی. جو ابھی تک کی تازہ تر جو اطلاعات ہیں لاہور میں وہ یہ کہ انتظامیہ کے مطابق 15,000 کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، لیکن ابھی وہاں پہ وہ تقریباً خالی ہی ہیں، اور صورت حال وہاں پہ تو اتنی کارکنوں کے حوالے سے حوصلہ افزا نہیں ہے. اگر آج کا دھرنا کامیاب ہوتا ہے، اور وہ
دھرنے کی کامیابی سے کیا مراد ہوگا، یعنی 15,000-20,000 لوگوں کی وہاں پہ موجودگی، کیا اس سے مراد کیا ہے، ان کی کمٹمنٹ، کوئی اعلامیہ؟
دیکھیے، لاہور میں اگر ایسا 30,000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا.
صحیح.
اور طاہر القادری صاحب اجتماع تو کرنے میں،
لیکن رانا صاحب اجتماع تو عمران خان بھی کر رہے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟
یہ پنڈال بھی بھر جائے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ کارکنوں میں وہ جوش و خروش نہیں ہے جو ماضی میں دیکھنے میں आ रहा था। अब ताहिर कादरी साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी मामला है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, कारकुनों में तासर ये कि वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो आज का धरना बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से भी और ताहिर कादरी साहब की सियासत के हवाले से भी।
जी, तारिक चौधरी साहब से जरा दोबारा इंगेज करते हैं। तारिक चौधरी साहब, आज का धरना क्या वाकईतन कोई डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, इससे कोई मूड सेट होगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत को किस तरह की मुजाहमत का या तहरीक का सामना हो सकता है, खासतौर पर जब मियाँ साहब वापस आ जाएंगे?
लेकिन पहली बात तो यह है असद के जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है उसका जो कोई भी इज्तिमा होता है, मैं इंतहाई मादरत के साथ मैं उसको सियासी इज्तिमा नहीं समझता। वो हमेशा अलामा ताहिर कादरी साहब के जो मुरीदैन हैं जो उनके हुक्म पर वो जिस तरह का इज्तिमा करना चाहते हैं वो इकट्ठे हो जाया करते हैं, उनका इज्तिमा जो है वो सियासी इज्तिमा नहीं होता बल्कि एक ऐसे लोगों का होता है जो कि आंखें बंद करके अलामा साहब पर यकीन रखते हैं। तो अलामा साहब जो है, मैंने गुज़श्ता दो दिन में उनके जितने बयान, जितने इंटरव्यू पड़े हैं, जितने मैंने उनके बयान देखे हैं, वो मुझे लगता यूँ है कि वो खुद अभी क्लियर नहीं है कि उस धरने से क्या अचीव करना चाहते हैं, उनका टारगेट क्या है, अपनी हदफ क्या है और उन्हें इस धरने को कितने दिन जारी रखना है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो ये ऐन मौके पर बताएंगे कि उन्होंने इस धरने को कब तक ले जाना है। देखना ये है कि क्या ये कोई हुकूमत के खिलाफ तहरीक है, क्या ये इंतखाबात के लिए तहरीक है, क्या ये हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे इस धरने का मकसद जो है मॉडल टाउन में जो लोग दो तीन साल पहले जो जहां वक्त हो गए थे जब वो तशरीफ लाए थे, तो उनके लिए इंसाफ लेना है। अब जाहिर है दुनिया भर में जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक तो जो इंसाफ है, जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है तो इंसाफ की तलाश होती है। तो उसका एक ही तरीका है कि इंसान जो है, जो मजलूम है या मजलूम के जो वर्सा है या उसके जो सरपरस्त है, उसके जो चाहने वाले हैं, वो अदालतों में जाए। अब जाहिर है दो साल पहले ये वाकया हुआ था, उसके बाद गुज़श्ता साल तो वैसे ही खामोश रही, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कोई इस्तेमाल नहीं किया और उसको मुअसर तरीके से नहीं उठाया। अब दो साल बाद जो है वो एक और मौका आया है और वो एक मरतबा फिर आवाज लेके उठे हैं। एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि अलामा साहब जो है हर साल रमजान मुबारक में तशरीफ लाया करते हैं पाकिस्तान, और बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है मनाजिल कुरान में हुआ करता है, वो तरावी का इस्तेमाल भी करते हैं और शब बेदारी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने इस मरतबा जो रमजान है और जून में जो बरसी है शहदा की जो जहां बक हुए थे वो चूंकि इकट्ठी आई है, तो इस इजमा को आप उस एंगल से भी देख सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस जो ये जो इस वक्त का इजमा है, आज का इजमा है, इसका फिलहाल उस जो एक लार्जर पिक्चर बन रही है पाकिस्तान में पश्चिम जमातों की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी जाती राय यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के सारे जो प्लेयर हैं जो अपोजिशन जमातों में हैं, वो अपनी अपनी रेलेवेंस के लिए एक जदोजहद कर रहे हैं और इस बात की असेसमेंट कर रहे हैं कि जब बड़ी एक तहरीक का माहौल बनेगा, एक ईद के बाद कोई ऐसी सूरत होगी, दो तीन सिनेरियो हैं, फर्ज करें जो टी ओ आर पे कमेटी बनी है वो हतमी तौर पर नाकाम हो जाती है और ऐलान हो जाता है कि वो अपना काम नहीं कर सकी, तो जाहिर है अपनी जमातों के पास एक जवाब होगा कि चूंकि वो मिशन पूरा नहीं हुआ और वो तरीकाकार जो सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, लिहाजा वो इस बात पे हक बजानब होंगे तो सड़कों पर आए। उस माहौल को जांचने के लिए, उस माहौल से फायदा उठाने के लिए इस वक्त हर जमात जो है वो बता रही है बाकी जमातों को और खुद अपोजिशन हुकूमत को और खुद दीगर जो हुकूमतें उनको कि उनकी कहाँ कितनी रेलेवेंस है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये इस तरह की असेसमेंट जो है और इस तरह की जमातें, सारी जमातें जो है अपने अपने तौर पर बयानबाजी करती रहेंगी, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि वाकईतन ये तय कर चुकी है कि उन्होंने ईद के बाद हर हाल में तहरीक चलानी है और उनकी तहरीक होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद कितनी जमातों को किस हद तक और कैसे अपने से एंगेज करती है और किस तरह का अलायंस बन पाता है। असल बात देखनी ये है कि पाकिस्तान की कौन सी जमातें किसकी क्यादत में तहरीक चलाने के लिए तैयार होंगी, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब कोई तहरीक चलती है तो उसका जो लीडिंग किरदार है उसके बारे में हमेशा झगड़ा पड़ता है सियासी रहनुमाओं में। अलामा साहब जो है, तारुल कादिर साहब, आप उनके बारे में जानते हैं कि वो भी इस हाथ को की क्यादत करना पसंद करते हैं, वो पिछले सीट पर नहीं बैठते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि वो आज भी भीड़ जमात है, वो एक
लीडिंग रोल उसके पास
होगा, लीडिंग रोल अदा करना पसंद करेगी
और दूसरी तरफ इमरान खान भी यही चाहेंगे
होगी कि वो जो भी साथ हो उसकी लीड वो करें। तो असल तो बहुत सी चीजें जो है वो इसके बाद तय होंगी कि किस जमात में किसके साथ शामिल होना है, किस हद तक जाना है, असेंबली से इस्तीफे लेने हैं, नवाज शरीफ साहब से इस्तीफे लेने हैं, इलेक्शन की राह हमवार करनी है یا پھر یہ ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے.
جی طارق چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عیسیٰ رانا صاحب آپ سے میں کنکلوڈنگ آپ کے ریمارکس لوں گا, لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک, کیونکہ اب اس کے بعد ہم شفٹ ہو رہے ہیں ریڈیو ٹی وی پہ, اور جب ہم واپس آئیں گے تو پھر میں آپ کے اس پہ اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ کے ریمارکس اس میں شامل کروں گا کہ اپوزیشن جماعتیں اگر متحد ہو بھی جاتی ہیں تو وہ کیسے اس بات پہ اتفاق کریں گی کہ ان کا الٹیمیٹ ایجنڈا ہے کیا, حکومت گرانا, پاناما پہ احتساب, اور عوام اس میں ان کے ساتھ کہاں تک شریک ہیں. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد پروگرام میں جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست پہ, اور اس سے پہلے جب ہم ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے تفصیلی بات کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترخم بارڈر پہ پیدا ہونے والی کشیدگی پہ, اور ابھی پاکستان کی سیاست پہ بات ہو رہی ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس ہم نے لینے ہیں عیسیٰ رانا صاحب سے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے, اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے پاکستان کے اندر آنر کلنگ کے, عزت کے نام پہ قتل, ان واقعات پہ ہم انالیسس کریں گے. عیسیٰ رانا صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا, تینوں سیاسی جماعتیں ان کے آپس میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا, تو ہم اس سیگمنٹ کو بہرحال پھر یہیں پہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ہمارا جو اگلا حصہ ہے ریڈیو ٹی وی کا پہلا سیگمنٹ, پاکستان کے اندر خواتین کا قتل عزت کے نام پہ, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑے عرصے سے, کہنا چاہیے کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے ہی اخباروں کی زینت رہا ہے, لیکن حالیہ دنوں میں اس کے باوجود کہ مختلف طرح کی قانون سازی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وفاق کے اندر بھی اور مختلف صوبوں کے اندر بھی, لیکن خواتین کے خلاف ایکشنز یا کاروائیاں اور عزت کے نام پہ قتل, اس کے واقعات بھی رپورٹس میں زیادہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ خبروں کی حد تک. آپ کے سامنے اس ایک ہفتے کے دوران جو دو بڑے واقعات ہوئے, لاہور میں ایک لڑکی کا قتل اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں, اس لیے کہ پسند کی شادی کر لی تھی, بڑا بےہمانہ قتل تھا, جلا کر ہلاک کیا گیا, اور اس سے پہلے مری کی ایک جوان سال ٹیچر, اس کے اوپر بھی یہ الزام کہ اس نے ایک شادی شدہ ٹیچر کے ساتھ شادی نہیں کی ہے یا اس پروپوزل کو قبول نہیں کیا ہے, تو اس کو بھی اس کے گھر والوں نے مبینہ طور پہ ہلاک کیا. یہ واقعات بہت ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور اس پہ اب بھی بات ہو رہی ہے. آج تازہ ترین جو واقعہ اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق گجرانوالا میں ایک خاتون کو اس کے جو کہ 7 ماہ سے پریگننٹ تھی یا 7 ماہ کے کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا, اس کو بھی اس کے گھر والوں نے اپنے گھر بلا کے ہلاک کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے, یا اور ان چیزوں کا ہم انالیسس کریں گے کہ باوجود اس کے کہ قوانین موجود ہیں, سوسائٹی کے اندر یہ کیا رویے ہیں, کیا رجحانات ہیں جو یا تو وہ قوانین سے بھی لابلد ہیں, کوئی خوف نہیں ہے ریاست کا, یا روایات انفارچونیٹلی جن کو وہ اون کرتے ہیں وہ اتنی سخت یا اتنی ان کے اندر لچک نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ انتہائی اقدام سے گزر جاتے ہیں. رخشندہ ناز ہمیں جوائن کر رہی ہیں. رخشندہ ناز صاحبہ, ان کا تعارف, وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لیگل ایڈ اینڈ اویئر سروسز کو ہیڈ کرتی ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ عظمیٰ بخاری جو کہ پی ایم ایل این کی پارلیمنٹیرین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں اسٹوڈیو میں. میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ ابھی آپ بلگرامی ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر فار ڈیولپمنٹ آف گرین ڈور بیہیورل ہیلتھ, واشنگٹن بیسڈ یہ آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ وہ وابستہ ہیں, ان کا بھی ہم انالیسس شامل کریں گے. ابھی آپ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. رخشندہ آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. رخشندہ آج گجرانوالا میں بھی واقعہ ہوا, سندھ سے بھی ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہا ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہندو لڑکی کی دوبارہ زبردستی شادی کر دی گئی. کیلاش کا واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اس میں پہلے اطلاع دی تھی کہ وہ زبردستی مجبور کیا گیا مذہب کی تبدیلی پہ تاکہ ان کو شادی کی جا سکے, اگرچہ پھر جو بیانات آئے ہیں اس خاتون کے اپنے یا اس بچی کے اپنے, اس کے مطابق اس کو زبردستی کسی نے نہیں مجبور کیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ایشوز رہتے ہیں. سندھ کے اندر سے بڑی تعداد ہندوؤں کی وہ ہندوستان منتقل ہو گئی ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی فورسڈ کنورژنس کی رپورٹس بہت بڑھ گئے تھے. اب کیلاش وہاں سے بھی اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے خواتین کے لیے حالات سازگار نہیں ہو رہے پاکستان میں؟
شکریہ, آپ نے بڑے اہم موضوع کو آج, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب اس کو آج کل ٹیک اپ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک تو واقعات جو میرا اپنا ان کیسز سے ڈیل کرتے ہوئے ایک میرا تجربہ ہے, اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, ایک تو معاشرے کے اندر سب سے پہلے اسیپٹنس ہے
جی.
آنر کرائم کی جس معاشرے کے اندر اسیپٹنس ہوگی اس میں یہ چیزیں ہوں گی, کیونکہ اگر ہم کھل کے अपनी बेटियों को कुछ नहीं कहते या उस तरह का सीरियस एक्शन नहीं लेते, लेकिन अगर किसी ने ऐसा काम किया, मैं इसको सीरियस से ज्यादा कहूंगी कि ये बहुत ही क्रिमिनल जो एक्ट है कोई भी करता है, उसको हम जो है ना लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि इसने गैरत दिखाई। ऐसा ही होना चाहिए, जब सोसाइटी में ऐसे रवैये होते हैं तो उसमें आपके इस तरह के क्राइम बढ़ते हैं।
सही।
मैं बार बार सबको कहती हूँ कि हम तो बात ये देख रहे हैं कि जो केसेस आपके मीडिया में हाईलाइट हो गए और खास तौर पे प्राइवेट चैनल और आप जैसे चैनल्स के आने के बाद, ये बहुत सारी चीजें कि जहाँ पे स्पेस मिली है कि कहीं पे बात हो सके,
ज्यादा कसूरवार आपके कुछ समझते हैं
जो ये... कि मीडिया ना उस तक पहुंच पाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे तो किसी को खबर ही नहीं होती, मीडिया तो उस तक पहुंच ही नहीं पाता।
Exactly. तो और वो रिपोर्ट भी नहीं होती, बहुत सारे वाक्यात रिपोर्ट भी नहीं।
जी हां, दूसरी जो है इसके जो बढ़ते हुए रुझानात को लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, ना सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि उसको अप्रिशिएट करते हैं। और तीसरा जो है ना, पाकिस्तान में आप जो मर्जी कहें, आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि कानून साजी हुई है, देखिए कानून साजी जो हुई है वो उस तरह नहीं हुई जैसी किसी मुल्क में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कानून साजी जब तक ट्रिकल डाउन नहीं करेगी आपके इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन से, आपके दीर में या टंडू वाला यार में किसी चौकी पे बैठा हुआ जो पुलिसमैन है वो उसको उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसको कानून को नहीं समझेगा, तो इस कानून साजी का फायदा नहीं है।
जी अभिया, आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं, अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर जब कोई कानून साजी हो किसी इशू के ऊपर, तो इतनी डिबेट होती है कि लोग जो है जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हों या पब्लिक हो, तो उनको भी पता चल जाता है कि कवानीन में किस तरह की तब्दीली हो रही है। पाकिस्तान का मंजरनामा अगर आपके सामने मैं रखूँ, वहाँ पर ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में लेजिस्लेशन ऑल ऑफ सडन हो जाती है। एक प्रपोजल सामने आई, हुकूमती पार्टी और उसके अलाइज ने उसको मंजूर किया, कानून बन गया, लेकिन आवाम उससे बाखबर नहीं होते, इदारे यहाँ तक जैसे रक्षंदा बात करिए कि पुलिस थानों तक वो असरात उसको वो बताते, खुद जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है उनको भी नहीं पता होता। क्या ये वजह है पाकिस्तान के अंदर कि ये वाक़ात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं ख़वातीन की किलिंग, ऑनर किलिंग, एजुकेशन की वाक़ता कमी है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, या ट्रेडिशंस जो हैं वो इसकी राह में इसकी सबसे बड़ी वजह है?
ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा मानना है कि मैं काफ़ी टाइम तक यही सोच रही थी कि इट वाज यू नो मे बी अ रिलीजियस थिंग कि इस्लाम था, लेकिन अब ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि देयर्स नॉन मुस्लिम फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज इन विच जिसमें ऑनर किलिंग्स होती हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट्स अ पेट्रियार्की, इट्स पेट्रियार्की जो हमारे माशरे में इतनी डीपली एम्बेडेड है। जैसे दूसरी खातों ने बोला कि इट्स कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आई थिंक इन अमेरिका डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग ऑनर के नाम पे नहीं होती, लेकिन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में डेथ्स भी होती हैं, लेकिन डाउन टू द पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट करता है,
लेकिन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है,
एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है,
ये इंडिविजुअल क्राइम है,
इंडिविजुअल क्राइम है। लेकिन
और आपने मजहब की बात की, तो मजहब में तो जितना इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा उसने ख़वातीन को जो हकूक दिए हैं, पसंद की शादी तक के जो हकूक हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एडवोकेट वहाँ पे किए गए हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मज़हब कहीं इसकी वजह नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं।
जी रक्षंदा, आप बताइएगा, इसमें अगेन ट्रेडिशंस फिक्स करनी होंगी, लोगों को एजुकेट करना होगा, हल क्या है, ज़रा हल की जानिब आइएगा कि इन वाक़ात को कम कैसे किया जा सकता है।
बिल्कुल, मैं हल की तरफ भी आती हूँ।
जी
दूसरा जो अभी इन्होंने इशू उठाया ना, हमारे मुल्क में एक मसला ये भी है।
जी
अभी दो दिन पहले ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक फतवा इशू कर दिया जिसमें ऑनर क्राइम को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसकी पिनल पनिशमेंट के बारे में भी बात नहीं की। या कुछ दिन पहले उन्होंने जो कानून के लिए हालांकि रिकमेंडेटरी बॉडी है, उन्होंने कहा कि जी हल्की फुल्की मार जो है वो मियां लगा सकता है। तो ये वाली चीजें जब आती हैं तो लोग ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं कि ये मजहब से आए हैं। देखिये मैं तो तीन चीजें कहती हूँ, मेरे नजदीक तो ये तीन चीजें बहुत अहम है। एक तो ये है कि रियासत को हंगामी तौर पे اتنے پیسے لگ رہے ہیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. اس وقت جو چینلز ہیں وہ اپنے طور پہ تو کر رہے ہیں, لیکن ایک ریاستی ادارے کی طرف سے آواز آنی چاہیے, کمپین کی صورت میں ایڈ آنے چاہیے, آپ اسکولوں میں, آپ معاشرے میں یہ میسج دیں کہ اس طرح کے کرائم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تیسرا, دیکھیں اس ملک میں جب تک قصاص اور دیت کا قانون موجود رہے گا یہ اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ ہوتے رہیں گے, کیونکہ باپ مار دے گا.
لیکن اس میں رکشندہ یہاں پہ
مار دے گا تو باپ اس کو معاف کر دے گا.
اس میں تھوڑی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس میں قصاص اور دیت کے قانون میں یہ امینڈمنٹس اس قانون میں ڈائریکٹلی نہیں ہوئی ہیں, لیکن کم از کم آنر کلنگ میں اور ان معاملات میں یہ ضرور ہوئی ہیں کہ ریاست در حقیقت جو ہے وہ مدعی بن جاتی ہے پیرنٹس کے بجائے.
آپ نے امینڈمنٹ کی, آپ نے 2006 میں کی ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے اندر, 2010 اور 11 میں بھی ہوئی, لیکن جب تک آپ کا سبسٹینشل لا جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا تو اس کے اندر آج بھی اسپیس موجود ہے کہ وہ یہ اس طرح کے جو قتل ہے وہ چھپ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں نا, جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور خاص طور پہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کے کیپیسٹی کے اور ریسورسز کے بہت ایشوز ہیں. اس کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جوڈیشری میں انہوں نے انویسٹ کیا تو ہمیں جوڈیشری کی طرف سے اچھے ڈیسیجن ملنے شروع ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں انہوں نے پولیس میں انویسٹ کیا ہے
وہاں سے بھی بہتر
نتائج ملنا شروع ہوئے. تو ایک میسو لیول پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان معاملات کو ڈیل کرنے کے, ان کی کیپیسٹی اور ان کے ریسورسز کو بڑھانا ہوگا تاکہ وہ بھی لوگوں تک آؤٹ ریچ کر سکے اور لوگ بھی ان تک پہنچ.
بہت شکریہ آپ کا رکشندہ ناز, آپ نے میں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اورلینڈو میں ہونے والے قتل عام اس کے پس منظر میں ہم بات کریں گے کہ فیملیز کا اور مساجد کا جو امریکہ کے اندر موجود ہیں کیا کردار ہو سکتا ہے اس طرح کے ریڈیکلزم کو ڈسکریج کرنے میں, ان کی حوصلہ شکنی کرنے میں. ایک بریک کے بعد
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اورلینڈو میں ایک ہم جنس پرستوں کے کلب پر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 49 افراد ہلاک ہوئے, حملہ خود بھی اس میں مارا گیا, اور اس کے بعد پورے ملک میں زہر فضا بہت سوگوار ہے. پریزیڈنٹ باراک اوباما, انہوں نے گزشتہ روز صدر اب وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اورلینڈو کا دورہ کیا, اور وہاں پہ جو متاثرہ خاندان ہے ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کیا, اور صدر باراک اوباما کا کہنا یہ تھا کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے جس سے بیان کیا جا سکے کہ یہ تکلیف کس نوعیت کی ہے. اس کے بعد اگرچہ امریکہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس انیشیلی اس بات پہ بھی رہا, بہت ساری ٹرمز استعمال کی گئیں کہ کیا یہ ریڈیکل اسلام ہے. صدر باراک اوباما نے اس کی تردید کی کہ ریڈیکل اسلام جیسی ٹرم ہونی بھی نہیں چاہیے, اسلام ریڈیکل نہیں ہے, لیکن ریڈیکل رویے بہرحال ضرور ہیں. اب اس کے بعد میڈیا کے اندر مختلف حوالوں سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے. اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے, جیسے ریپبلکن پارٹی جو آلریڈی امیگرنٹس اور اسپیشلی مسلم امیگرنٹس کے خلاف ایک خاص اپنا نقطۂ نظر رکھتی ہے, اس نے بھی اس ایشو کو اپنے تئیں بیان کیا ہے, اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن اس کی حمایت میں بھی سپورٹ بھی ملتی ہے اس طرح کے واقعات اس کو ایویڈنس کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی لیجسلیشن ہونی چاہیے, تو ایک طرح سے ایک رائے بنتی بھی ہے اس جانب. اب دوسرا زاویہ یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی نے بذات خود بڑے اچھے اور بڑے بہتر انداز میں سامنے آ کے اس کی تردید کی ہے, اور متاثرہ لوگوں کے خلاف, خاندانوں کے خلاف, یہاں تک کہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں, جیسے میں نے پہلے تعارف کروایا, بحیہ بلگرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, واشنگٹن میں ایک ویجل کا انعقاد کرنے والوں میں سے ایک ہیں. ایک بڑا ویجل تھا جس میں خاص طور پہ جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایل جی بی ٹیز ہیں ان کے ریفرنس میں بات ہوئی, اور یہ کہ ان کو اپنے بیان کا, اپنی پرسنالٹی کے ایکسپریشن کا, ایکسپریس کرنے کا کتنا موقع ہونا چاہیے, اس کے لیے ایکسیپٹنس کتنی ہونی چاہیے, اس کو بھی وہاں پہ اجاگر کیا گیا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے, اور ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ابھی اگر آپ کے ویجل سے ہم بات شروع کریں, آپ کے ویجل میں در حقیقت آپ نے اس قتل عام یا اس شوٹنگ کے پس منظر میں کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے, اور خاص طور پہ پاکستانی ایل جی بی ٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ شاید ایک ایسا جملہ مترزہ پاکستانی آڈینس کے لیے ہو سکتا ہے, شاید ان کے لیے سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, کیونکہ میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ اس سوسائٹی کے اندر بھی ایل جی بی ٹیز بہت موجود ہیں لیکن اعلانیہ نہیں ہیں. اعلانیہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا, آگے آنا, وہ کتنے انکریج ہوئے اس ویجل سے, یا کتنے ڈسکریجڈ ہیں, خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہے اورلانڈو کا فائرنگ کا.
تو پہلے تو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, سب سے پہلے میڈیا ہر کئی دہشت گردی رائٹ, کیونکہ بہت ایزی ہوتا ہے کہ کچھ بھی یہاں ہو, مسلمان ہیں تو فوراً اٹس ایکٹ آف ٹیررزم. لیکن اب نیوز میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو جس نے یہ کیا ہے وہ اس کلب میں پہلے جا چکا ہے اور کافی تعلقات تھے اس جگہ سے. تو آئی تھنک ایل جی بی ٹی مسلمز ایگزسٹ, وہ ہیں, لیکن ان کو جگہ نہیں دی جاتی بات کرنے کے لیے, نہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اینڈ یہ ویجل کا پرپس ہی یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں جن کو اسلاموفوبیا بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے, ہوموفوبیا بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور ٹرانسفوبیا, اور وہ بھی اپنے مسلم اسپیسز میں, مسجدوں میں ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا, خطبوں میں ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ غلط ہو, یو نو. تو اس سب میں اس لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم
ہوموفوبیا کی بات کری ہے, یہ صرف مسلم کمیونٹی کے اندر ہے یا باقی بھی امریکہ میں ایک جو مجموعی رویے ہیں, چونکہ آپ کا تعلق بیہیورل سائنس سے بھی ہے, باقی کمیونٹیز میں بھی اس نوعیت کا کہنا چاہیے کہ تعصب یا بیگٹری موجود ہے؟
آف کورس, ایبسلیوٹلی. جو اورلینڈو میں ہوا, اٹس ناٹ دا فرسٹ اینڈ اٹس ناٹ, آئی ہوپ اٹس دا لاسٹ, بٹ اٹ وونٹ بی دا لاسٹ, جس میں ایل جی بی ٹی لوگوں, آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو ایسا وکٹم ہونا پڑا ہے, ویدر تھرو آؤٹ ہسٹری. لائک ہاں, لیگلی رائٹ ٹو میری اب ہے, لیکن پھر بھی ہیٹ کرائمز ایگزسٹ کرتی ہیں اور کافی سالوں سے ہیں.
اب یہ بتائیے, سائنٹیفکلی یہ سمجھانا لوگوں کو, خاص طور پہ جس طرح ہم پاکستان, ہماری آڈینس اس وقت پاکستان کی ہے, یا مسلم کمیونٹی کو, کتنا مشکل یا آسان ہے کہ ایل جی بی ٹیز کی جو سائنٹیفک ان کی تشریح ہے, ان کی اورینٹیشن کی, ان کی کیمسٹری کی ریکوائرمنٹس یا ڈیمانڈس, ان کو جسٹیفائی کرنا یا ان کو سمجھانا, کنوے کرنا کتنا مشکل ہے آپ کے خیال میں, لیکن اٹ سیلف کتنا لاجیکل ہے ان کے لیے؟
پرسنلی انسان جو بھی جس کو بھی پسند کرے, جس سے بھی شادی کرنا چاہے, اس سے ان کی انسانیت نہیں مرتی. اینڈ اگر آپ فوکس بیہیویئر ہیلتھ سائنس پہ کہ اچھا کیا کیمیکلز ہیں, کیا ہے جس سے آپ کی یہ اورینٹیشن ہو سکتی ہے, اس جو بھی ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو حق ہے کسی کو مس ٹریٹ کرنا, ان کو ان کو برا ٹریٹ کرنا اور ان کو کل کرنا.
تو آئی تھنک آپ اس رویے کو نہ پسند کر سکتے ہیں لیکن نفرت نہیں, ہیٹ نہیں,
نفرت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ
ڈسٹینس کر سکتے ہیں, نہ پسند کر سکتے ہیں اس بیہیویئر کو, نفرت نہیں کر سکتے اور اسالٹ نہیں کر سکتے.
اسالٹ کیونکہ آپ کی اپنی لائف میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے کسی اور کی چوائسز سے, آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مسلم کمیونٹی آپ کے خیال میں اس نے کیسے رسپونڈ کیا ہے اس واقعے کے بعد, اور اب مساجد کی ممبر کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ جو انتہا پسندی ہے اس سے یوتھ کو دور رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ واقعہ بھی اگر کل چل کے کہیں ثابت بھی ہو جائے کہ یہ ٹوٹلی ایل جی بی ٹیز کے خلاف کسی تعصب کا نتیجہ تھا, لیکن اس کی وفاداری کا اظہار داعش کے ساتھ یا دیگر اسلامسٹ گروپوں کے ساتھ, یہ ایک بار پھر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ پینیٹریٹ ضرور کر رہے ہیں فیملیز کے اندر. تو فیملیز کی اور مساجد کی کیا ذمہ داری ہے اس میں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی اوور سٹریچنگ ہے. جو میں اگر آپ مختلف اگر آپشن لیں گے تو آپ یہ بھی لیں پرسپیکٹو کہ اس سے ایک ہفتے پہلے میرے خیال امریکہ میں اس زمانے میں سپٹمبر 11 کے بعد جو ایک بہترین ایک ہفتہ گزرا, جو محمد علی جو باکسر ہیں ان کے جنازے کی صورت میں کے بعد لوگوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں جو بیسٹ پی آر ہوئی ہے اس ہفتے میں, اس سے پہلے ایک ہفتے میں ہوئی, اور سڈنلی ایک واقعہ ہوتا ہے اس پورے فضا کو زہر آلود کر دیتا ہے. تو سوچنے والے تو پھر کئی باتیں ہوں گی نا, آپشن صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ داعش کے ساتھ ہے یا کسی کمیونٹی کے خلاف ہے یا اس کی سابقہ بیوی کے حوالے سے ویسے ہی وہ تشدد پسند ہے اور اس کا مینٹل بھی ایشو ہے, یا کسی ایجنسیز کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہی امریکہ میں ہوتی رہی ہیں نا. اچھا اب اس میں جو تو جب مثلا یہ ابھی جو میس شوٹنگ کے کوئی 200 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں, 12,000 سے زیادہ لوگ کل ہو چکے ہیں, تو اس میں تو جو اور اس میں میکسیمم جو اس میں میرے خیال 3 واقعات یا 4 واقعات مسلمانوں کے ہیں, باقی سارے جو کرسچن نے کیے ہیں اس میں وائٹ بھی ہیں, زیادہ تر وائٹ ہیں اور بلیک بھی ہیں. تو اس پورے پرسپیکٹو کو کہاں دیکھیں گے؟
یعنی یہ اٹسیلف ایک تعصب ہے کہ اگر ہم مسلمان اگر کوئی شوٹر ہے اور اس کو اس کے عقیدے یا فیتھ کے ساتھ بنا انویسٹیگیشن کے یا بنا نتیجے تک پہنچے ہوئے اگر ریلیٹ کرنا چاہیں گے تو اٹسیلف یہ ایک تعصب کی شکل ہے. رائٹ,
بالکل ہے, بلا شبہ ہے. اور اس میں جو ہمارے جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا ان کے جو ہواری باز, وہ اس کو اور زیادہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ اتنی ہی شدت پسندی اور ریڈیکلائزیشن کا اظہار کر رہے ہیں جو یہاں سے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ہوا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی میرے خیال اس قدر اب انٹرین ہو گئی ہے پریشر کے نتیجے میں سپٹمبر 11 کے بعد سے مسلسل, کہ میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی مکتبہ فکر نہیں ہوگا جس نے اس واقعے کی کنڈمنیشن کی.
ابھی اب مجھے بتائیے گا کہ اگین چونکہ بہرحال ایک بڑی حساس اور سینسٹیو سچویشن ہے, مسلمان ہیں, امیگرینٹس ہیں, دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, یقیناً اکثریت نہیں ہے, اکثریت کے قریب بھی نہیں ہے, ان حالات میں مساجد کا کردار کیا ہوگا, والدین کا کردار کیا ہوگا کہ وہ اس طرح کے واقعات کے بعد اسپیشلی اپنے بچوں کو بتائے کہ جو کچھ یہ کیا ہے اس شوٹر نے یہ مذہب نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, تاکہ کوئی داعش جیسی تنظیم ان کو گمراہ نہ کر سکے.
اسد بھائی وہ صرف یہی نہیں ہے, یہ تو خیر کرنا ہی چاہیے, میں اس سے اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ مساجد جو کر رہی ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں کہ مساجد اور زیادہ کریں وہ یہ کہ اپنے جو بھی وہاں لوگ ریگولر آتے ہیں, چاہے وہ یوتھ ہیں یا ایڈلٹس ہیں, خواتین ہیں یا مرد ہیں, ان سب کو کہیں کہ آپ اس سوسائٹی میں ہیں, اس سوسائٹی کی بہتری چاہنا آپ کا دینی فرض ہے اور آپ کو یہاں انگیج ہونا چاہیے, اور آپ کو یہاں پہ اسی لیے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ چاہے بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہو, چاہے ان کے لیے کوئی مالی فنڈ ریزنگ کی بات ہو, یا اس کے علاوہ سوسائٹی میں چاہے وہ ڈیزاسٹر ریلیف ہو, چاہے خواتین کا مسئلہ ہو, چاہے فوڈ پینٹریز ہوں, چاہے وہ اسکولوں کے سب بچوں کو ضرورت مند بچوں کو سپلائز کا مسئلہ ہو, مسلمانوں کو جو مسجد ہے اپنے, ہاں ایک تو جو دوسرے جو فیتھ ہیں دوسرے مذاہب کے لیڈرز کے ساتھ مل کے, انتظامیہ کے لوگوں کے ساتھ مل کے, الیکٹڈ آفیشل کے ساتھ مل کے ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, اور یہاں سوشل سروس میں انوالو ہونا چاہیے اور پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہونا چاہیے. یہی مسجدوں کو سکھانا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ مساجد یہ سیکھ رہی ہیں, بہت سیکھ چکی ہیں, تو چنانچہ یہ ساری کی ساری کاروائیاں اب خاصی بڑی تعداد میں مساجد کی طرف سے ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اس الیکشن ایئر میں, کہ بھئی آپ ووٹر رجسٹر ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے سسٹم میں ہوں, اور خاص طور پہ لوکل جو نظام ہے بلدیاتی نظام جسے ہم پاکستان میں بہت بات کرتے ہیں, کاؤنٹی کا, سٹی کا, اس میں میکسیمم انوالومنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ذرا سارا رخ دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا مسلمان کمیونٹی کے لیے بھی اور خود امریکن سوسائٹی کے لیے بھی.
جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں پروفیسر فیضان حق صاحب نے جوائن کیا ہے, اسلامک کلچرل ہسٹری اور یو ایس این مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مختلف امریکن میڈیا کو بھی اس میں انٹرویو دیا ہے, جو لوکل امریکن میڈیا یا نیشنل میڈیا ہے, ہم تو پاکستان کے لیے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں آتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, چونکہ پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں, ڈائریکٹ کویسچن, اس واقعے کے پس منظر میں, ارلینڈو قتل عام کے پس منظر میں, مساجد کی, ممبر کی, امام کی اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کس طریقے سے جو ریڈیکلزم ہے اس کو ڈسکریج کریں, خاص طور پہ یوتھ کو یہ سمجھانے میں کہ اس طرح کا جو واقعات ہیں یا جو اٹیکس ہیں یا اسالٹس ہیں یہ قطن مذہبی تعریف میں یا زمرے میں نہیں آتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے.
جی سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اساتذہ یہ جو ہمارا جو یہ جو سانحہ ہوا ہے اورلینڈو میں, اس سے بہت سے لوگ پریشان ہوئے ہیں. اس میں کے تین پہلو ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. ایک تو یہ بات ہے کہ جو کمیونٹی ہے ان کے فرائض نہیں بدلے, ان کے پہلے بھی وہی فرائض تھے جو اب ہیں, مگر ان کو بہت اس پہ بہت صحیح طریقے سے اس پہ کام کرنا پڑے گا, بہت سنسیئرٹی سے, خلوص سے اور توانائی لگا کے اور اس میں وسائل ڈال کے کام کرنا پڑے گا, تاکہ وہ ایک ہماری جو مساجد کا جو سسٹم ہے اس کو ایک مربوط سسٹم بنا سکیں. اور ہماری بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اکنا ہے, اسنا ہے, جو کہ سسٹم میں بہت کار فرما ہیں اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ساری کمیونٹی کی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ شاید ہمارے مساجد کا نہ ہو, جتنا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس باٹل نیک ہے جہاں پر کام آتا ہے کمیونیکیشن کرنا اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا اور امیج کو پروجیکٹ کرنا. اس میں ہمیں اپنے آؤٹ لیٹس کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہمیں میڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن کی اور میڈیا میں جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے.
Exactly. یعنی بہت ناپ تول کے بڑی ذمہ داری سے بات کی جائے اور انگیج کیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر فیضان صاحب, ہمارے پاس.
اور آخری بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کو بھی اس میں انگیج کرنا پڑے گا, جو دنیا کی پوری مسلم ممالک کی جو امہ ہے ان کو بھی سامنے آ کے ایسے تمام جو سانے ہیں ان کو بباگے جو کہنا
ببانگے دوہل جو ہے
باک ہو کے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی.
پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ابھیہ بلگرامی آخری سوال ہوگا آپ سے, آپ نے سرو کیا ہے لاس اینجلس ایل جی بی ٹی سینٹر, جو آپ نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے, وہاں جب ایل جی بی ٹیز یا کیو ایل جی بی ٹی کیوز کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے, کیا جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو؟
ہیٹ کرائمس, مس انڈرسٹینڈنگ, موسٹلی آئی تھنک فیملیز, جب بچے اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں ایکسیپٹینس اینڈ اس لیے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں, ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, پھر وہ سڑک پہ آتے ہیں, پھر ڈرگ ابیوز اینڈ آل کائنڈز
آف, انفارچونیٹلی بڑا یونیورسل بیہیویئر ہے,
بالکل یونیورسل ہر جگہ ہے. اینڈ جو سب نے بولا آئی اگری ود اٹ, بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ایل جی بی ٹی مسلمس ہیں ان کو بھی آواز دینی چاہیے کہ وہ بھی بات کریں. اینڈ مسجدوں میں
بات کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد, ہمت وہ بذات خود بھی ہمت کر رہے ہیں,
آف کورس لیکن ان کو جگہ نہیں دی جاتی نا, وہ پلیٹ فارم نہیں دی جاتی, کیونکہ دوسرے لوگ آ جاتے کہ نہیں نہیں یہ ٹیررزم ہے, اسلاموفوبیا, واٹ ایور, لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسجدوں کے اندر بھی ہوموفوبیا ہے. اینڈ ایک بار ہم وہ ایکسیپٹ کر لیں, آئی تھنک اٹ ول ریئلی مطلب مدد کرے گی. اینڈ رہی بات ریڈیکلزم کی اور ریڈیکل اسلام کی, I agree with the president کہ that word is not right. اور I don't think ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اسلام کیا نہیں ہے, شاید یہ سکھانا کہ اسلام جو ہے اور جو صحیح ہے.
Exactly. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ہمارے پاس آخری دو منٹ اور ہمیں کوئکلی لاسٹ جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس کے لیے ہم زیادہ وقت نہیں بچا پائے ہیں, اس پہ آپ کے صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کے کمنٹس چاہوں گا, جس میں مجھے ابتدائیہ ٹائپ سوال بھی کرنا ہے. جان برینن آپ جانتے ہیں انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہیں, ڈائریکٹر سی آئی اے, وہ انہوں نے بریفنگ دی ہے پارلیمنٹ کو, کانگریس کو اور کانگریس کمیٹی کو, انٹیلیجنس کمیٹی کو, یو ایس سینٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس, اور بتایا یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ داعش کو بڑے دھچکے پہنچے ہیں لیکن وہ آج بھی یہ صلاحیت رکھتی ہے, اس کے اندر مزاحمت کی صلاحیت ہے, افرادی قوت موجود ہے, وسائل موجود ہیں, اور وہ مشرق وسطی اور ویسٹ کہیں بھی اٹیک کر سکتی ہے, آرلینڈو جیسے مسائل کو حملوں کو بھی وہ ریزمبل کر سکتی ہے. آپ کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے, آج بھی واقعتاً وہ کتنا بڑا خطرہ ہے اور کیا مختلف کرنا ہوگا داعش کو ڈیل کرنے کے لیے؟
جی آئیسس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہمیشہ مسلمان اور مسلم امہ رہے ہیں, مسلم رہے ہیں, اور اس لیے ان کے جو دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک تو یہ کہ معاشی پہلو ہے وہ جس جہاں پر یہ سب کچھ ریکروٹمنٹ موجود ہے, وسائل موجود ہیں, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 47 to 57, 58% ہے, 60% کے قریب ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے, اور جو 65% آف دی پاپولیشن ہے وہ 25 years یا ینگر ہے, اور آپ امیجن کریں گے اتنی بڑی ینگ فورس جو ہے وہ موجود ہے, اس کو کسی طرف بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو مغربی دنیا ہے ان کو وہاں پر اپرچونٹیز میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ اپرچونٹی مینجمنٹ
اور داعش کی اس ایکسس کو کیسے روکنا ہوگا.
دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان علماء ہیں ان کو بہت ان کو ببانگے دوہل سامنے آ کر یہ بات کہنی ہوگی کہ ان کی آئیڈیالوجی میں کیا مسائل ہیں, اور زیادہ کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں, 3-4 پوزیشنز لے کے ان کو آئیسس کی نظریاتی جو پوزیشن ہے اس کو اٹیک کرنا چاہیے, اپنی ڈیفینڈ نہیں کرنی چاہیے, ان کو اٹیک کرنا چاہیے.
صحیح.
کیونکہ یہ ایک نظریاتی جنگ بھی ہے اور یہ
اور نیچرلی ایسے انیشیٹو بھی لینے چاہیے جس سے داعش جیسے گروپ وہ کنٹامینیٹ نہ کر سکیں, انفیکٹ نہ کر سکیں دنیا کے اندر مختلف مقامات پہ موجود یوتھ کو انٹرنیٹ کے ذریعے بالواسطہ یا براہ راست کسی بھی طریقے سے جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ. بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ بلگرامی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں, آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں, اور ڈاکٹر زید بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.